أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ ابراہیم کی آیات 32 سے 34 تک کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے اصغر برومند۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سن سکیں گے، اور اس پروگرام کے بعد آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن، پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے نامہ نگاروں، عوام اور حکام کے درمیان رابطہ پل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نامہ نگاروں کو چاہیے کہ لوگوں میں امید پیدا کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری آج صدر عارف علوی کو بھیج دی جائے گی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زرعی لوک سبھا میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث کا آغاز ہو گیا۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ صدر مملکت نے نامہ نگاروں کو عوام اور حکام کے درمیان رابطہ پل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ نامہ نگاروں کو چاہیے کہ لوگوں میں امید پیدا کریں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے منگل کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی قدردانی کی تقریب میں یوم نامہ نگاران کی مبارکباد دیتے ہوئے اس پیشے کی اہمیت پر زور دیا اور کہا کہ صحافی اور ان کا قلم نیز مصور و مورخ اعلی مقام کے حامل ہیں، اور انہیں چاہیے کہ اپنے وسائل سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے مخاطبین کو خبریں اور معلومات فراہم کریں۔ صدر مملکت نے افرادی قوت کو خبر کے شعبے میں اہم ترین محور قرار دیا اور کہا کہ اگرچہ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت خبروں کی منتقلی کے وسائل میں کافی اضافہ ہوا ہے، مگر یہ افرادی قوت ہی ہے جسے محوری کردار ادا کرنا ہوگا، اور انہیں چاہیے کہ قلم سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے فن کا بہترین مظاہرہ اور اطلاعات منتقل کریں۔ سید ابراہیم رئیسی نے اس پیشے کو سراہتے ہوئے کہا کہ دشمن کے ذرائع ابلاغ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط ظاہر کرنے اور ماحول کو آلودہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایسی علمی شناختہ جنگ میں شناختہ وسائل سے دشمن کا مقابلہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ پیش رفت کا مشاہدہ ضروری ہے، اور تنقید نگاروں کی جانب سے بیان کیے جانے والے وسائل و مشکلات اس بات کے متقاضی ہیں کہ رائے حل بھی پیش کی جائیں، اور مفکرین کو اس پر اور زیادہ کام کرنا چاہیے۔ 8 اگست کو ایران میں یوم نامہ نگار منایا جاتا ہے۔ 25 سال قبل طالبان کے جنگجوؤں نے افغانستان کے شہر مزار شریف میں ایران کی نیوز ایجنسی ارنا کا نامہ نگار محمود سالمی کو ایرانی قونصل خانے کے دیگر 8 سفارتکاروں کے ہمراہ شہید کر دیا تھا۔ مزار شریف میں ایرانی نامہ نگار محمود سالمی کی شہادت کی مناسبت سے ایران میں 8 اگست کو یوم نامہ نگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اس موقع پر ایک بیان میں پرزور مطالبہ کیا کہ مزار شریف میں دہشت گردی کے اس تلخ اور ناقابل فراموش واقعے کے پہلوؤں کو روشن اور واضح کیا جائے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ نے اس بیان میں مزار شریف کے تلخ اور ناقابل فراموش واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 8 اگست کا دن افغانستان میں ایران کے سفارتکاروں اور نامہ نگار کی شہادت کے انتہائی تلخ واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ اس بیان میں آیا کہ 25 سال قبل افغانستان کی داخلی جنگ کے موقع پر طالبان کے جنگجوؤں کے مزار شریف شہر میں داخل ہونے کے بعد اخلاقی، انسانی اور بین الاقوامی اصول و قوانین کے برخلاف اسلامی جمہوری ایران کے قونصل خانے پر حملہ کیا گیا اور ایرانی سفارتکاروں اور نامہ نگار کو شہید کر دیا گیا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی یوم نامہ نگار کی مناسبت سے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ جب مزار شریف میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے دوران 8 شہید سفارتکاروں اور اسلامی جمہوری ایران کی نیوز ایجنسی کے نامہ نگار شہید محمود سالمی کا خون آپس میں مل گیا تو نامہ نگاروں اور سفارتکاروں درمیان لفظ کلیگ کا تعلق زیادہ حقیقی ہو گیا۔ ایران اور برکس کی کانفرنس تہران میں ایرانی وزارت خارجہ کے سیاسی اور بین الاقوامی مطالعات کے مرکز میں شروع ہو گئی۔ شراکت داری اور تعاون کے امکانات کے عنوان سے ایران اور برکس کی کانفرنس کی صدارت ایران کی وزارت خارجہ میں اقتصادی ڈپلومیسی کے انچارج مہدی سفری کر رہے ہیں۔ مہدی سفری نے اس موقع پر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران اور برکس کے تعلقات کے بارے میں کہا کہ برکس گروپ ایران کے اہم شراکت داروں میں شامل ہے اور برکس کے رکن ملکوں میں موجود گنجائش اور توانائیوں کی وجہ سے اس گروپ کے ممالک عالمی برادری میں اعلیٰ مقام کے حامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ برکس سے دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون میں اپنے کردار کو مضبوط بنا سکتا ہے اور ایران برکس میں کسی بھی فیصلہ سازی کے بارے میں کوئی قضاوت نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ایک طرفہ ظالمانہ پابندیوں کے باوجود ایران برکس کے ساتھ تعلقات کے لیے اچھی گنجائش اور توانائی کا حامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کا شمار بااثر اور سرکردہ ممالک میں ہوتا ہے اور اس وقت وہ اپنی حالیہ رکنیت کو تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے اور یورا کے رکن ملکوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری آج صدر عارف علوی کو بھیج دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے فی الحال کسی کو شارٹ لسٹ نہیں کیا گیا، ایک دو روز میں فیصلہ ہو جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ جو نام سامنے آئے گا اس پر اپوزیشن لیڈر سے بات کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ اجتماعی مشاورت سے ہوگا۔ نواز شریف سے اس معاملے پر مشاورت ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ نگراں وزیر اعظم ایسا ہو جو قابل قبول ہو۔ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی عام انتخابات 2023 میں نہ ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ الیکشن جنوری 2024 میں ہو جائیں گے۔ جو بھی نگراں وزیر اعظم ہوگا وہ ہمارے اعتماد کا آدمی ہوگا۔ نجی نیوز چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ آج شام تک نگراں وزیر اعظم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس وقت بہت لوگ نگراں وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کے علاوہ بھی کئی کیسز ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے خلاف نئے کیسز بھی سامنے آ جائیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کو 5 سال کے لیے نااہل کرنے کے نوٹیفیکیشن کے اجرا پر تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کرتے ہیں اور اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن بند کمروں میں بنائے گئے منصوبوں اور سیاست میں غیر فطری اور غیر قانونی مداخلت کا شاخصانہ ہے۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے تعصب قوم سے پوشیدہ نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ایک متنازعہ ٹرائل کے نتیجے میں آنے والے متعصبانہ فیصلے کی بنیاد پر نہایت اجرت میں -1 فارمولے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کو عوام بھی مسترد کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن انتخابات کے التوا جمہوریت کی بیخکنی اور آئین سے انحراف کے منصوبے میں کلیدی سہولت کار ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا 4 اپریل کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے آئین سے کھلواڑ کی داستان بیان کرتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف زیر التوا ریفرنس کی سماعت کرے اور فیصلہ دے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیر لوک سبھا میں وزیراعظم نریندر مودی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر بحث کا آغاز ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق لوک سبھا میں بحث کا آغاز کانگریس کے رکن اسمبلی گرو گوگوئی نے کیا۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پر بحث شروع کرنے سے پہلے اس بات پر اعتراض کیا کہ اسپیکر کے دفتر میں جو بات ہوتی ہے اس کو حکمراں جماعت کے لوگ باہر بیان کر دیتے ہیں۔ عدم اعتماد کی تحریک پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریسی رکن پارلیمنٹ گرو گوگوئی نے کہا کہ حزب اختلاف کو مجبوراً تحریک عدم اعتماد پیش کرنی پڑی۔ ان کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد دراصل منی پور کو انصاف دلانے کے لیے ہے۔ انہوں نے حکمراں اتحاد کے زبردست نعرے بازی کے درمیان کہا کہ منی پور کی بیٹیاں، عورتیں، بچے، بزرگ، کسان اور طلبہ حکومت سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منی پور میں سماج دو طبقوں کے درمیان فسادات کی وجہ سے اس وقت سنگین مشکلات سے دوچار ہے۔ ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے ضلع نوح میں حالات ابھی بھی سنگین اور کشیدہ ہیں، اس لیے سرکار نے انٹرنیٹ خدمات کو 11 اگست تک بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ بدھ کو کرفیو میں صبح 9 بجے سے دوپہر 1 بجے تک ڈھیل دی گئی ہے اور لوگ آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ضلع کلکٹر نے حکم کر دیا ہے۔ وہیں انتظامیہ کو اندیشہ ہے کہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے کچھ لوگ اشتعال انگیز پوسٹ اور جھوٹی افواہوں کو پھیلانے کی سازش کر سکتے ہیں، ایسے میں انٹرنیٹ کو فی الحال بند ہی رکھا گیا ہے۔ ڈی سی نوح کے مطابق صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور حالات ابھی بھی سنگین اور کشیدہ ہیں، جس کے پیش نظر سرکار نے ابھی انٹرنیٹ خدمات بند رکھی ہیں۔ بتا دیں کہ نوح کے بعد گروگرام اور سوہنا میں بھی حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے کئی سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ دفعہ 144 کے نفاذ کے بعد انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی تھی، لیکن اب یہ سب بحال ہو چکے ہیں۔ گروگرام میں حالات معمول پر آ گئے اور معمولات زندگی پٹری پر لوٹ رہی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ نوح ضلع میں 31 جولائی 2023 کو دو گروپ کے درمیان پرتشدد جھڑپ ہو گئی تھی، جس میں ہوم گارڈ کے دو جوانوں سمیت کئی افراد کی موت ہو گئی تھی اور 20 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ شام میں داعشی دہشت گرد عناصر نے شمالی علاقے میں فوجی ٹھکانوں پر اچانک حملہ کیا ہے۔ عراق اور شام کے مختلف علاقوں سے داعشی دہشت گردوں کا صفایا کیے جانے اور ان علاقوں کا آزاد کرائے جانے اور تکفیری گروہوں کے اعلان خلافت اور اس کے دعوے کے خاتمے کے باوجود ان دونوں ملکوں کے بعض علاقوں میں یہ دہشت گرد عناصر روپوش ہیں، جو کبھی بھی اچانک حملہ کر کے فوجی اور غیر فوجی افراد کو نشانہ بنا کر سماج میں دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عام شہریوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، عالمی خبریں آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے اور پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے اور آج ہم اس پروگرام میں عمران خان کی گرفتاری کے تناظر میں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ لیکن ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سردار نزاکت سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سردار صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
سردار صاحب، عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، ان کی اہلیت بھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی والے سپریم کورٹ میں جائیں اور اس کے خلاف اپیل کریں، اب وہ کورٹ کا فیصلہ آئے گا جو بھی، لیکن بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، دو دن بعد قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور دو صوبائی اسمبلیاں بھی شاید تحلیل ہو جائیں، تو اب جو انتخابات ہوں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات عمران خان کے بغیر، پی ٹی آئی کے بغیر، ان عمران خان کا عالمی سطح پر، انتخابات کا عالمی سطح پر اعتبار کیا ہوگا جو اپوزیشن فری ہوں، جس میں اپوزیشن نے حصہ ہی نہ لیا ہو؟ سردار نزاکت صاحب، اچھا سردار نزاکت صاحب سے لگتا ہے کہ رابطہ ہمارا۔
جی آپ نے، آپ کا سوال میں نے سنا، اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ جی میں تو پہلے آپ کے سوال کے پہلے مرحلے میں ہوں،
جی
آپ نے تو اگلی بات کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہو بھی رہے ہیں یا نہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے۔ یعنی اس وقت جو پاکستان کے جو
بھائی ہم تو اس لیے
باوسوخ ذرائع ہیں یا بڑے اینالسٹ ہیں جو اندر کی خبریں لے کے آتے ہیں، ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں کہ الیکشن فوری نہیں ہو رہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسی پہ آپ نے بھی کہا نا، 9 اگست کو اگر وہ تو وہ آئین کے تحت اس میں بھی ایک مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر وہ 12 اگست کو کرتے ہیں تو 12 اگست کو پوری مدت پوری ہو جائے گی اسمبلیوں کی, اگر مکمل ہو جائے تو 60 دن کے اندر آئین کہتا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں, لیکن اگر ایک دن پہلے بھی اسمبلی پہلے جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے تو 60 دن کی بجائے وہ ہو جاتے ہیں 90 دن. یعنی ٹیکنیکلی تو انہوں نے, یعنی موجودہ حکومت نے 30 دن اضافی لے لیے ہیں, یعنی ایک مہینہ تو انہوں نے 90 دن کا یہاں سے لے لیا. اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی فوراً اس پہ نہیں آنا چاہتے. پھر کچھ فیصلے آئے ہیں, وہ جو اینالسٹ لکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے فیصلے آ رہے ہیں سامنے کہ جو 90 دن والے نہیں ہیں, یعنی جو اس وقت حکومت ہے یا جو نگران حکومت فرض کریں بنے گی, وہ کچھ جو فیصلے ایسے آ رہے ہیں کہ جو سالوں پہ محیط ہیں, یعنی اس کے جو اثرات ہیں, تو اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سال 2 سال کی خبر آپ بھول جائیں کہ سال 2 سال کو الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ سوال تو پھر اس طرح بن جاتا ہے, آپ تو جس طرح جو ظاہری چیزیں ہیں سامنے اس کی کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ بھی 9 اگست کو ہوگی اور 60 دن بعد یا 90 دن کے بعد, لیکن جو وہاں کی سیاسی صورتحال, جو سیاسی جسے کہتے ہیں نا, وہ جو چودھری ہیں وہاں کے, وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, اتنے جلدی انتخابات ہونے والے نہیں ہیں.
انتخابات ہوں جو اپوزیشن کے بغیر ہوں یا انتخابات نہ ہوں, یہ جو صورتحال بن رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام آلریڈی موجود ہے, خود بخود موجود ہے, یعنی یہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے, خود حکمراں اتحاد بھی اس سے انکار نہیں کرتا ہے, تو اس سے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا نہیں؟
دیکھیں, یہ پاکستان کے اندر ایک مشکل رہی ہے, ماضی میں بھی اس طرح کے کئی دفعہ مواقع آئے ہیں کہ جہاں پہ نگران حکومت, یہاں پہ تو جنرل ضیاء صاحب کے عنوان سے تو وہ 90 دن کے انتخابات جو ہیں وہ 11 سال کے بعد ہوئے, اسی طرح مشرف صاحب بھی بار بار اعلان کرتے رہتے, تو پاکستانی عوام کسی حد تک اس کے لیے آمادہ رہتی ہے کہ وہ الیکشن اگر پوسٹ پون ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ, اب یہ ہے کہ اپوزیشن, یعنی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی اس وقت زیادہ اس موضوع پہ کنسنٹریٹ کر رہی ہے کہ وقت پہ الیکشن ہو, یعنی خود جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مسلم لیگ نون کا مجھے نہیں لگتا ارادہ کہ وہ اس کے حامی ہوں, لیکن پیپل پارٹی کسی حد تک حامی نظر آ رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خود سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں, یعنی اگر سیاسی جماعتیں خود اس پہ قائل ہو گئی ہیں کہ ابھی الیکشن نہیں ہوں گے, تو صرف پی ٹی آئی کے کہنے پہ, اور وہ بھی پی ٹی آئی کی جو موجودہ صورتحال ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں, لیڈرشپ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے, اہم لیڈر جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں, تو اس کے اندر اتنی آواز میں اتنی توانائی نہیں ہے, وہ جان نہیں ہے کہ وہ اپنے اس مطالبے کو کہ الیکشن وقت پہ ہوں اس پہ بھی کوئی, یعنی ہمیں نہیں نظر آتا کہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ یا اپوزیشن کے کہنے پہ کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے, تو اس لحاظ سے الیکشن ابھی تو مشکوک ہیں. اور سیاسی عدم استحکام تو ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور وہ جو نامرئی قوتیں جس کو ہمارے ہاں میڈیا میں لکھا جاتا ہے, وہ سمجھتی ہیں کہ اگر الیکشن ہو تو شاید سیاسی عدم استحکام مزید بڑھ جائے.
اچھا, ابھی گزشتہ دنوں شہباز شریف صاحب کے بیانات بڑے صریح, بہت اچھے, اور ملک کے مفاد میں اقتصادی معیشت کے حوالے سے انہوں نے صاف اور واضح لفظوں میں بغیر کسی رور اس کے ہچکچاہٹ کے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ IMF کی جو شرائط ہیں وہ ہمارے لیے سازگار نہیں ہیں, لیکن ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے ہم مجبور تھے کہ ان شرائط کو ہم قبول کریں. حتیٰ انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF کے پروگرام پر خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ خوشی کا مقام نہیں ہے, بلکہ ہمیں مل کے, سب کو مل کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ ہمیں مجبوراً IMF کی طرف دیکھنا پڑے یا غیر ملکی قرضوں کی طرف دیکھنا پڑے, بلکہ ہمیں ملک کو اس طرف لے جانا ہے کہ پھر ہم سے کوئی پھر ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے, دباؤ نہ ڈال سکے. اور اس کے لیے انہوں نے بار بار یہ کہا کہ سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, تو سب کو مل کے کام کرنے میں تو پھر اپوزیشن بھی آتی
ہے,
تو اس کے لیے انہوں نے عملاً کوئی کوشش کی؟
میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ جب یہ سب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کا سب بڑا محدود ہے, اس میں وہ اپنے ان مخالفین کو شامل نہیں کرتے کہ جو ان کے لیے مشکلات پیدا کریں. سیاست ہے نا, سیاست کے اندر تو ووٹ کی جنگ ہے, ووٹ کی جنگ یا پارلیمنٹ کے اندر اکثریت کی جنگ ہے, اپوزیشن اور حزب اقتدار کی جنگ ہے, تو اس میں تمام پارٹیاں, میں صرف میاں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, باقیوں کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ جب بھی کسی کو موقع ملتا ہے تو وہ ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ بس اپنے اس میں رہیں, وہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ صوبے بھی ان کے پاس رہیں, وفاق بھی ان کے پاس رہیں, ادارے بھی ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہوں. تو اس سے ایک تو مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے, اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے کہ دوسری پارٹی پھر میدان میں آ جاتی ہے اور شور شرابہ, ہنگامے, دھرنے, یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے, اور وہ جو استحکام اقتصاد کے لیے ضروری ہوتا ہے اس میں مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جب ایک حکومت خود کمزور دکھائی دے یا اس کے مقابلے میں اپوزیشن اتنی بھرپور طریقے سے آ جائے, عمران خان صاحب نے بھی میاں نواز شریف کے ساتھ یہی کیا اور خان صاحب کے ساتھ پی ڈی ایم نے یا دوسری جماعتوں نے بھی یہی کام کیا کہ ان کو بھی جسے آپ کہتے ہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا. تو جب آپ کسی جماعت کو, یعنی جو اقتدار میں ہے, اس کو اتنا مصروف رکھتے ہیں کہ وہ صرف اپنی حکومت بچانے میں لگا رہے, تو وہ ملک کو کیسے بچائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اشارہ درست ہے کہ اگر یہ سب کی اصطلاح واقعاً سب کے لیے ہو اور جمہوری تقاضوں کے مطابق جو ہیں وہ آگے بڑھیں تو پھر امکان ہے.
اس کے لیے ایک چیز اور بھی ہے کہ جس ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو اس ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا ہے. معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام
ہونا چاہیے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یعنی ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی آپ جب پورے کا پورا آپ کا سسٹم جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے آپس میں الجھا ہوا ہے, ادارے آپس میں الجھے ہوئے ہیں, جماعتیں آپس میں الجھی ہوئی ہیں, تو باہر سے کہاں سے کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ چونکہ پاکستان, بہرحال, اس کو باہر سے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, اس کو اپنی ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس وقت ممکن ہیں کہ جب سب ایک پیج پہ ہوں. ہمارے یہاں تو یہ کہنا بھی ایک جگہ پہ ہے کہ جو لکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ حکومت اور ادارے ایک پیج پہ نہیں ہوتے. یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں مقابلے میں ہیں, اب ایک تیسری جماعت بھی درمیان میں نہیں, یعنی ادارے جس کو ہم کہیں اسٹیبلشمنٹ کہیں, وہ بھی ایک پیج پہ نہیں ہوتے. تو یہ تینوں جگہوں پہ یہ چیز تقسیم ہو جاتی ہے, اپوزیشن کچھ اور کہہ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کہیں اور لے کے جانا چاہتی ہے, حکومت کے اپنے پروگرام ہیں. تو پاکستان کے لیے اس وقت ضرورت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی, ادارے واقعاً ایک پیج پہ ہوں. اگر یہ ایک پیج پہ ہوں گے تو اقتصادی بہتری آ سکتی ہے, ورنہ اگر ان تینوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی, کسی ایک کے بھی آپ اگر مائنس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہرحال پاکستان اس وقت بہت ہی انتہائی نازک مرحلے میں, ایک دو دن, تین دن کے اندر معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, جیسا کہ راشد صاحب نے خدشہ ظاہر کیا اور بہت سے پاکستان کے حلقے یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں, لیکن جو بھی صورتحال ہے, یہ جو عدم استحکام کی صورتحال ہے, یہ جو غیر یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے, یہ خود پاکستان کے استحکام کے لیے, پاکستان کی معیشت کے لیے یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کے جو سیاستداں یقیناً اپنے ملک کے تو وفادار ہیں اور ملک کے بارے میں انہیں سوچنا چاہیے, زیادہ سوچنا چاہیے, اور کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرنا چاہیے جو پاکستان کے عدم استحکام کو, سیاسی عدم استحکام کو بڑھائے. اس لیے کہ سیاسی عدم استحکام اگر بڑھتا ہے تو اس سے معاشی عدم استحکام میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.
اور سامعین, پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, باتیں باتیں سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام سب سے اچھی حضور کی باتیں سب سے اچھی حضور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں میں ہوں بے رسول پیلی ہے میں ہوں اب کروں گا سرور کی باتیں اب کروں گا سرور کی باتیں تیرگی میں ہے نور کی باتیں ہے فقط ان کے سامنے سامنے ممکن اعتراف قصور کی باتیں اعتراف قصور کی باتیں میرے لب پر حضور کی
اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا کسی بندے کو تکبر کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو دیتا، لیکن خدا نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے لیے بھی تکبر پسند نہیں فرمایا بلکہ تواضع اور فروتنی کو پسند فرمایا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان کو اپنی حقیقت سے ہر وقت آگاہ رہنا چاہیے. دنیا کے مال و زر اور طاقت کے حصول کے بعد اکثر انسان اپنی اصلیت کھو بیٹھتے ہیں اور طاقت کے نشے میں وہ ایسی حرکتیں انجام دینا شروع کر دیتے ہیں جو اسے بربادی کی طرف لے جاتی ہیں. انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے جس خدا نے پیدا کیا، جس نے اسے یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں، وہی خدا اسے ان نعمتوں اور اس خوشحال زندگی سے محروم کرنے پر بھی قادر ہے. اس لیے خدا کے معین کردہ اصولوں کے مطابق معاشرے میں زندگی گزارنی چاہیے اور تکبر و غرور سے بچنا چاہیے. صاحبان عقل نے بارہا اس بیماری سے بچنے کی تلقین اور نصیحت کی ہے. خبردار تکبر سے محفوظ رہنا، کیونکہ خداوند عالم نے متکبرین کو ذلیل اور مغرورین کی ناک رگڑی ہے، اور غرور کا نتیجہ ناکامی، مایوسی، ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم ان متکبروں کو سخت ناپسند کرتا ہے جن کی چال میں اکڑ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں پر زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں، کیونکہ اکڑنے والا خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ تکبر اور اکڑ بیوقوفی اور حماقت کا نتیجہ ہے، ورنہ انسان کے پاس اکڑ کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اپنے اول و آخر کو یاد کر لے تو ابتدا میں نطفہ نجس تھا اور آخر میں مردار ہو جائے گا، تو اب تکبر اور اکڑ کی کیا وجہ ہے؟ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انسان کے شکم میں غلاظت کا وجود اس جذبہ غرور کو مٹانے کے لیے کافی ہے کہ جو اپنے ساتھ شکم میں لیے پھرتا ہے۔ وہ کس بات پر اکڑتا ہے؟ خبردار غرور، اکڑ اور اس کے اسباب سے محفوظ رہنا، اور کبھی بھی زمین پر خط دینے والا لباس نہ پہننا کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے، اور ایسا آدمی بوئے جنت سے بھی محروم رہتا ہے۔ ایسے شخص کی قبر جہنم کی طرف دھنس جاتی ہے، اور اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بھی زمین میں دھس گیا تھا۔ اللہ تکبر کرنے والوں سے نعمتیں سلب کر لیتا ہے۔ شیطان کا انجام پیش نظر ہے کہ وہ اس ایک تکبر کی وجہ سے نعمت قرب الہی سے محروم ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تکبر سے بچو، کیونکہ جب کسی بندے کی عادت تکبر ہو جاتی ہے تو خدا حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام جباروں میں لکھ لو۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جو اپنی سعادت و خوشبختی کا خواہاں ہے، اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اس نفرت انگیز صفت سے اپنی شخصیت کو الگ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے اس کی سرکوبی کی کوشش نہ کی تو ہمیشہ ناکامی کا شکار رہے گا۔ یوں تو دنیا میں فسادات کی بہت سی وجہیں موجود ہیں، لیکن علماء اخلاق نے غرور و تکبر، خود پسندی اور خودخواہی کی صفت کو ام الفساد یعنی فساد کی ماں قرار دیا ہے۔ غرور اور خود پسندی کو تمام گناہوں اور بری صفات کا سبب بتلایا ہے۔ خود پسند اور غرور میں ڈوبا ہوا انسان خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ ایسا شخص صرف حیوانیت کو چاہتا ہے۔ اس کے تمام افعال و حرکات و کردار اور گفتار کا مرکز حیوانی خواہشات کا چاہنا اور اس کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسا انسان مقام عمل میں اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے، اور زندگی میں سوائے حیوانی خواہشات اور حوث کے اور کسی ہدف اور غرض کو نہیں پہچانتا۔ حیوانی پست خواہشات کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو آزاد جانتا ہے، اور ہر کام کو جائز سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف ایک چیز مقدس اور اصل ہوتی ہے، اور وہ اس کا حیوانی نفس اور وجود ہے۔ انسان کی نیک بختی اور بشری سعادت کی سب سے بڑی دشمن خود پسندی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں تکبر اور خود پسندی جتنی مذموم صفت ہے، کوئی بھی اخلاقی برائی اتنی ناپسند نہیں ہے۔ خود پسندی الفت و محبت کے رشتے کو ختم اور یگانت و اتحاد کو دشمنی سے بدل کر انسان کے لیے عمومی نفرت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا دوسروں سے اپنے لیے احترام و محبت کا خواہش مند ہو، اتنا ہی دوسروں کی حیثیت و عزت و وقار کا قائل ہو، اور ان تمام باتوں سے پرہیز کرے جن سے حسن معاشرت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، یا رشتہ محبت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ لوگوں کے جذبات کا احترام نہ کرنے سے اس کے خلاف عمومی نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شخص مورد اہانت بن جاتا ہے۔ جو لوگ انبیاء الہی کی مخالفت اور حق و حقیقت کے قبول کرنے سے اعراض کرتے رہتے تھے، وہ ہمیشہ دنیا کی خونی جنگوں میں اس بات پر راضی رہتے تھے کہ ہستی بشر سرحد مرگ تک پہنچ جائے، اور یہ جذبہ ہمیشہ حاکمان وقت کے غرور و خود پرستی ہی کی بنا پر پیدا ہوتا تھا۔ پست اقوام و پست خاندان میں پرورش پانے والے افراد جب معاشرے میں کسی اچھی پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی شخصیت کو دوسروں کی شخصیت سے ماورا سمجھتے ہیں اور ان کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی شرافت کا ڈھنڈورا پیٹیں، مگر ایسے افراد بھول جاتے ہیں کہ غرور و تکبر نے نہ کسی کو شائستگی بخشی ہے اور نہ ہی کسی کو عظمت و سربلندی کی چوٹی پر پہنچایا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شیخ علی سرور صاحب گھوسی مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے ماہ رمضان میں نشر ہونے والے پروگرام سنے، خاص کر نور رمضان، صبح رمضان اور عید فطر کی مناسبت سے پروگرام سنا، بہت ہی اچھا لگا اور معلومات میں اضافہ ہوا۔ آپ لوگ پروگراموں کو بہت ہی ارقریزی سے ترتیب دیتے ہیں، خدا آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور سامعین محترم، شیخ علی سرور صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
مدینہ کے والی ولید کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کے باغات پر قبضہ کر لے۔ مروان بن حکم بھی خرمے کے اس باغ پر اپنی نظریں گڑائے رہتا تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ وہ ولید کے پاس گیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ اس باغ کو خرید لوں۔ ولید نے جواب میں کہا، یہ ممکن نہیں ہے، کیا تم حسین ابن علی کو نہیں جانتے؟ وہ کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مروان نے ولید کی باتیں نہیں مانی اور اس سے اصرار کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس پاس اسے بھیج دیا جائے۔ ولید امام عالی مقام کی خدمت پہ پہنچا اور آپ سے درخواست کی کہ وہ اپنا باغ اسے فروخت کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ نخلستان میرے پدر بزرگوار نے لگایا تھا اور اسے میرے حوالے کیا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کو مجھ سے نہیں لے سکتا۔ ولید نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگلی بار میں اپنی فوج کے ساتھ آؤں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی تیوریوں پر بل آ گئے اور وہیں ولید کو دبوچ لیا۔ ابھی امام علیہ السلام نے اسے دبوچا ہی تھا کہ وہ گڑگڑانے لگا اور آپ کو آپ کے والدین کا واسطہ دینے لگا کہ امام اسے چھوڑ دیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ ولید نے اعتراف کیا کہ اے فرزند رسول، یہ نخلستان یا خرمے کا باغ آپ کا ہی ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ جب ولید نے یہ اعتراف کر لیا تو امام علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے ولید، آج سے یہ باغ تیرا ہے۔ یہ سن کر سب کو تعجب ہوا۔ ولید نے کہا، جانتے ہو کہ حسین نے یہ باغ مجھے کیوں بخش دیا ہے؟ کیونکہ میں نے ان کے حق کا اعتراف کر لیا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ باغ مجھے بخش دیا، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے حق کا دفاع کرنے کے لیے ہر طرح کا خطرہ مول لیا جا سکتا ہے، مگر جب حقیقت روشن ہو گئی تو حسین ابن علی جیسے شخص کے لیے بھی اس طرح کے باغ سے چشم پوشی کر لینا بہت ہی آسان ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام صبح امید آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجیے سامعین، اس مرحلے میں سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 مرداد، 22 محرم اور 9 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس محرم سن 354 ہجری قمری کو عظیم مسلمان ریاضی داں اور ماہر طبیعت ابو علی حسن ابن حیثم بصری عراق کے جنوبی شہر بصرے میں پیدا ہوئے۔ وہ ابن حیثم کے نام سے مشہور تھے۔ ان کو طب، ریاضی، طبیعت، ہندسہ، نجوم اور منطق کے علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان علوم سے متعلق انہوں نے گراں بہا تالیفات چھوڑی ہیں۔ وہ عظیم مسلمان دانشوروں کے علوم سے بھی بہرہ مند ہوئے۔ یورپی ماہرین مشرقیات نے ابن حیثم کی تخلیقات سے متعلق وسیع تحقیقات کی اور ان کو اعلی مقام دیا ہے۔ اٹھارہ مرداد 1364 ہجری شمسی کو دنیا تشیع کے ایک بڑے عالم دین اور فقیہ آیت اللہ مرزا محمد سقفی نے 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ تہران میں پیدا ہوئے اور حوزہ علمیہ قم میں نامور اساتذہ سے تعلیم حاصل کر کے درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنی تمام عمر اسلام کی تبلیغ و ترویج میں گزاری اور تفسیر قرآن، اصول فقہ اور اسلامی احادیث کے موضوع پر متعدد مفید کتابیں تحریر کی۔ نو اگست سن 1919 عیسوی کو برطانیہ اور ایران کی شاہی حکومت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جسے معاہدہ 1919 کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ اس معاہدے کے تحت، جس پر ایران کے اس وقت کے وزیر اعظم وثوق الدولہ اور برطانیہ کے وزیر خارجہ لارڈ کرزن نے دستخط کیے، ایران فوجی اور سیاسی لحاظ سے برطانیہ کی نگرانی میں آ گیا۔ تاہم ایرانی مسلمان عوام نے اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور پورے ملک میں اس معاہدے کی مخالفت کی جانے لگی۔ دوسری جانب برطانیہ کے مخالف بعض مغربی ملکوں نے بھی اس معاہدے کو تسلیم نہیں کیا، جس کی بنا پر اس معاہدے کو منسوخ کرنا پڑا۔ تاہم برطانیہ نے 1.5 سال کے بعد ایک بغاوت کے ذریعے رضا خان کو اقتدار سونپ دیا اور مدت و رضا خان کے ذریعے اپنے استعماری مقاصد اور سامراجی مفادات حاصل کرتا رہا۔ نو اگست 1945 عیسوی کو ہیروشیما پر ایٹمی حملے کے صرف 3 دن کے بعد امریکہ کے صدر ٹرومن کے حکم پر جاپان کے شہر ناگاساکی پر ایک اور ایٹم بم گرایا گیا اور چند لمحوں کے اندر اس شہر کو راک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے 3 دن کے اندر دوسری مرتبہ ایٹمی حملہ کرنے کا مقصد اپنی بے پناہ طاقت کا مظاہرہ کر کے جاپان کو غیر مشروط طور پر شکست تسلیم کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ ناگاساکی پر ایٹمی حملے میں پلک جھپکنے میں 80,000 افراد موت کی آغوش میں چلے گئے، جبکہ ایٹمی حملے کے تابکاری اثرات کے نتیجے میں بتدریج مرنے والوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اگرچہ اس حملے کے بعد جاپان نے اتحادی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن دنیا والوں پر ایک بات واضح ہو گئی کہ ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک، خصوصاً امریکہ، اپنے مفادات کو خطرے میں پا کر عالم انسانیت کے خلاف انتہائی سنگین جرم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ نو اگست سن 1925 عیسوی کو ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ میں کاکوری ٹرین ڈکیتی کا ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ 9 اگست 1925 کو لکھنؤ کے قریب کاکوری کے علاقے میں انگریزوں کی ایک ٹرین کو لوٹ لیا گیا۔ ٹرین لوٹنے والوں میں رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ خان اور چندر شیکھر آزاد اور دیگر حریت پسند شامل تھے۔ یہ افراد ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن ایچ آر اے کے رکن تھے۔ ایچ آر اے ایک حریت پسند تنظیم تھی جس کا مقصد ہندوستان میں غاصب اور سامراجی برطانوی حکومت کا تختہ الٹنا تھا۔ جس ٹرین پر ہندوستان کے حریت پسندوں نے حملہ کیا تھا اس میں برطانوی حکومت کی نقد رقم اور خزانہ لے جایا جا رہا تھا، جسے ایچ آر اے تنظیم کے ارکان لوٹ کر فرار ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد برطانوی حکام نے ٹرین ڈکیتی میں شامل افراد کو پکڑنے کے لیے وسیع پیمانے پر تلاش کاروائی کی۔ ایچ آر اے تنظیم کے بہت سے ارکان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ کئی ارکان کو برطانوی حکام نے پھانسی دے دی۔ نو اگست 1974 عیسوی کو صدر وقت امریکہ رچرڈ نکسن کو انتخابات میں دھاندلی کے الزام کا سامنا کرنا پڑا۔ واٹر گیٹ کے نام سے معروف یہ اسکینڈل رچرڈ نکسن کو لے ڈوبا اور انہیں انتہائی رسوائی کے ساتھ وائٹ ہاؤس کو چھوڑنا پڑا۔ 1972 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے افراد نے اپنی حریف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی دفتر سے اہم دستاویزات کی چوری کے علاوہ وہاں جاسوسی کے آلات بھی نصب کر دیے تھے۔ چنانچہ رچرڈ نکسن کو ان انتخابات میں کامیابی ملی اور وہ وائٹ ہاؤس میں بحیثیت صدر براجمان ہو گئے، لیکن دھاندلی کا یہ معاملہ چھپا نہیں رہ سکا۔ چنانچہ انہوں نے مزید رسوائی سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ جیرال فورڈ نے 4 سال کے لیے عہدہ صدارت سنبھال لیا۔ امریکہ میں انتخابی دھاندلی کی تاریخ صدر جارج بش کے پہلے دورہ صدارت میں ایک بار پھر دہرائی گئی، تاہم جارج بش کو ایک عدالتی حکم کے ذریعے ان کے حریف ایل گور پر برتری دلا کر 4 سال کے لیے اقتدار سونپ دیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصى له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران وریدون کو السلام علیکم. دا تہران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاک